صلي على رسوله الكريم. رکھا تو بیان ہی گیا تھا لیکن یہ کہ آج ختم قرآن ہوا ہے اور اس کے بعد ماشاءاللہ امام صاحب نے بہت لمبی دعا فرمائی اور بہت اچھی دعا. حضرت عصا صاحب دامت برکاتہم نے بھی بہت اچھی نصیحتیں فرمائی. اس کے بعد اب بیان کا کوئی تک بنتا نہیں ہے اور وقت بھی بہت زیادہ ہو گیا ہے, تو اس لیے 5-15-20 منٹ کی مختصر بات. حضرت عصا صاحب نے فرمایا ہے کہ سوالات کوئی پوچھنا چاہے, نوجوان لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں, بوڑھے بھی پوچھنا چاہیں, پوچھنے پر پابندی نہیں ہے, پرچی لکھ کے پوچھ سکتے ہیں. تو یہ نشست یوں سمجھیں کہ سوالات کی ہے, کوئی بھی سوال ہو پوچھ لیں, پوچھنے پر پابندی نہیں ہے. باقی مجھے جواب آتا ہوگا تو بتاؤں گا, نہیں آتا ہوگا تو نہیں بتاؤں گا. تھکے ہوئے بھی آپ لوگ, تھوڑی سی آپ کی تفریح کے لیے ایک دو باتیں. یہاں ایک ساحل آیا, مستفتی آیا, یہاں کے ایک بڑے مفتی ہیں, ان سے ایک سوال پوچھا اس نے تحریری. وہ سوال ایسا ہے کہ اس کا جواب اگر ٹھیک ٹھیک لکھ دیا جائے تو 6 مہینے کی جیل ہے اس کو گورنمنٹ کی طرف سے, اگر تحریری لکھ کے دے دیا جائے جو صحیح جواب. تو مولوی صاحب نے گول مول جواب دے دیا اس کو. ایک صاحب کہنے لگے, بھائی پوچھا کیا جا رہا ہے, جواب کیا دیا جا رہا ہے؟ تو انہوں نے پھر گول جواب دے دیا. پھر اس نے پوچھا, پھر پوچھا, جب کئی دفعہ پوچھا یہ گول جواب دے رہے تو کہہ رہے پوچھ میں کیا رہا ہوں اور آپ جواب کچھ اور دے رہے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ بھائی گورنمنٹ نے یہ جواب تحریری شکل میں یہ جواب لکھنے پر پابندی لگائی ہے, 6 مہینے کی جیل ہے سیدھا سیدھا. کہہ رہے ٹھیک ہے گورنمنٹ نے لگائی ہے, مگر میں کیا پوچھ رہا ہوں, یہ میرے سوال کا جواب تو نہیں ہے. تو انہوں نے کہا گورنمنٹ نے پوچھنے پر پابندی نہیں لگائی ہے, جواب دینے پر پابندی لگائی ہے. پوچھنے پر بھی 6 مہینے کی جیل ہوتی تو کبھی بھی نہیں پوچھتے آپ. اپنا تو خیال ہے, جواب دینے والا ہے اس کا خیال نہیں ہے. تو سوالات آپ کر سکتے ہیں جو چاہیں کریں, لیکن مجھے جواب آتا ہوگا تو جواب دوں گا, نہیں آتا ہوگا تو نہیں دوں گا. تو 10-15 منٹ کی بات جو آپ سے کرنی تھی, تاکہ کیونکہ اعلان انٹرنیٹ پہ بھی یہ ہوا کہ بیان ہوگا, آپ لوگ کو بھی یہ بتایا گیا بیان ہوگا, تو اگر بالکل ہی نہ ہو تو تھوڑا سا بعض لوگوں کو بھی جذبات کو ٹھیس پہنچتی ہے. مولانا صادق صاحب فرما رہے تھے کہ خلق انتظار میں ہے. میں نے ان سے کہا کہ خلق سے زیادہ مجھے اپنے حلق کی فکر ہے, یعنی کھانے کی. ابھی تک کھانا کھایا نہیں, افطاری میں جو کچھ تھوڑا بہت کھایا تھا اس کے بعد سے اب تک کچھ بھی نہیں کھایا, تو بھوک لگ رہی ہے سخت قسم کی. اور بیان سے پہلے اگر کوئی کھانا کھا لے تو بھوک پھر بیان نہیں ہوتا, دماغ گھوم جاتا ہے, نیند آنے لگتی ہے. اس لیے میرے اندر بھی اتنی طاقت نہیں ہے بھوک کی وجہ سے. بیان میں بس یہی بات عرض کرنی تھی آپ سے. حضرت عصا صاحب نے دعا کے بارے میں بہت ہی پیاری نصیحتیں فرمائی, اور ماشاءاللہ حافظ صاحب نے, قاری صاحب نے اتنی اچھی دعا فرمائی. دل تو نہیں چاہ رہا یہاں بیٹھ کے میرے جیسا آدمی نصیحتیں کرے اتنی بڑی بزرگوں کی جگہ پر. اس لیے نصیحت کرتا ہوں تاکہ نصیحت کی نیت ہی نہیں ہوتی, تکرار کی نیت ہوتی ہے. استاد صاحب نے یہ فرمایا کہ بات کریں تو تکرار کی نیت سے. تکرار میں کیا مطلب, اپنا بھی دہرائی ہو جائے گی, سبق تازہ ہو جائے گا, خود بھی اللہ شاید اسی کی برکت سے عمل کی توفیق دے دیں. اس نیت سے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی توفیق دے دیں. جب منہ سے کہوں گا ایک بات, دل میں داعیہ پیدا ہوگا نا, دوسروں کو تو کہہ رہا ہے بھائی خود کیوں نہیں کر رہا, شاید اللہ اس وجہ سے عمل کی توفیق دے دیں. وہ دعا سے متعلق ہے. اجتماعی دعا میں اپنی برکات ہیں, اس کا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے انسان دعا سیکھ لیتا ہے کہ مانگنا ایسے, رونے کا طریقہ سیکھ لیتا ہے, الفاظ سیکھ لیتا ہے. اسی حکمت سے یہاں پر دعا مانگی گئی ہے. لیکن یہ خوب یاد رکھیے, دعا میں اصل فضیلت انفرادی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ کو یاد کرنا اصل فضیلت یہ ہے. تو اس لیے آپ حضرات انفرادی دعا سے غافل نہ ہوں. اکیلے چپکے سے جب اللہ کو مانگا جاتا ہے اللہ سے تو اس کی اپنی برکات ظاہر ہوتی ہے. بعض لوگ اجتماعی دعا میں تو شرکت کرتے ہیں, انفرادی طور پر اللہ سے نہیں مانگتے. قرآن مجید میں ہے کاف ہا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریہ اذ نادا ربہ نداء خفیہ. یہ تیرے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے زکریہ پر کی جب زکریہ نے اپنے رب کو چپکے سے پکارا. چپکے سے کہیں کوٹری میں جا کے اللہ سے دعا مانگنے لگے. کیا دعا مانگی؟ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. کہ اللہ مجھے بڑھاپے میں اولاد دے دے, تو بہترین وارث ہے. بیوی بھی میری بانجھ ہو چکی ہے, بانجھ ہے بوڑھی ہے اور میں بھی بوڑھا, مجھے اولاد چاہیے. تو اللہ تعالی نے آپ کی دعا کو قبول کیا اور یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام جیسے پاک دامن پیغمبر آپ کو عطا کیا اللہ تعالی نے. تو دعاؤں پہ, انفرادی دعاؤں پہ بھی بہت زیادہ زور ہونا چاہیے. ہمارے جتنے اقابر وہ تمام کے تمام ان میں قدر مشترک یہ تھی, وہ دعائیں بہت زیادہ مانگتے تھے. اور پیغمبروں کا طرز عمل اگر آپ دیکھیں قرآن مجید میں تو پیغمبروں کی بھی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ذکر کیا ہے. بار بار پہ پیغمبر دعا مانگتے ہیں. سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام نے جب چیونٹیوں کی بولی سنی لا یفطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون, کہ چیونٹیوں بل میں داخل ہو جاؤ, سلیمان اور اس کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالے. فتبسم ضاحکا من قولها, حضرت سلیمان کھلکھلا کے ہنس پڑے اور فوراً اللہ سے دعا مانگی. دعا مانگ کیوں رہے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ عجیب معاملہ کیا کہ چیونٹیوں تک کی باتیں مجھے سمجھ میں آ رہی ہیں, ان کے سگنل میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا ہیں یہ, تو یہ معمولی بات نہیں ہے. تو اب اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں کہ اللہ اتنی بڑی نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دے. حالانکہ بظاہر یہ دعا کا موقع نہیں ہے, لیکن اس کو دعا کا موقع بنا لیا. ربی اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی, تو نے جو مجھ پر یہ انعام کیا ہے, بولیاں سیکھ رہا ہوں میں, سن رہا ہوں, تو میں شکر گزار بنوں اس نعمت کی, مجھے شکر کی توفیق عطا فرما دی. تو پیغمبروں کی دعاؤں کا اللہ نے بات بات پہ ہر ہر موقع پہ دعا. حضرت مریم علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت زکریہ نے دیکھا بے موسم کے پھل کھا رہی ہیں, تو پوچھا انا لکی ہذا, یہ کہاں سے بھائی؟ جون کے مہینے میں کوئی کینو مالٹے کھا رہا ہو تو آپ کہیں گے بھائی کہاں سے, یہ کیسے آ گئے آپ کے پاس؟ دسمبر میں کوئی آم کھا رہا ہو تو سمجھ میں نہیں آئے گی بات آپ کے. تو یہی معاملہ حضرت مریم کے ساتھ تھا. حضرت زکریہ نے پوچھا انا لکی ہذا, یہ ہاؤ از اٹ پاسبل, آج کی زبان یہ کیسے ممکن ہے, اردو سمجھ میں نہیں آتی آج کل. ایک صاحب حکیم صاحب کے پاس گئے, کہنے لگے خودو دانے میدا میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے, عجیب تھے. حکیم صاحب نے کہا کون سے ملک میں جنگ ہو رہی ہے بھائی؟ کہنے لگے بھائی خودو دانے میدا میں حالات خانہ جنگی سی ہو رہی ہے. کہا یہی تو پوچھ رہا ہوں, ایران عراق کا تو سنا تھا, افغانستان کا بھی سنا ہوا ہے, برما کی بھی اطلاعات آ رہی ہیں, یہ کون سا ملک ہے جہاں جنگ ہو رہی ہے؟ کہہ رہے میرا پیٹ پیٹ. کہہ رہے کم وقت یہ بولنا, پیٹ خراب ہے, اتنا گھما کیوں رہا ہے بات کو؟ وہ تو ادبی اردو ہے. آج اردو کا ایسا بیڑا غرق کیا ہے ہمارے حکمرانوں نے. اردو بڑی شائستہ زبان ہے, بڑی پیاری زبان ہے. ہمارے ایک جاننے والے انگلش کے بہت ماہر ہیں, بہت ماہر ہیں انگلش کے, انگریزوں میں ہی ٹائم گزرا ان کا, اردو بھی اچھی ہے ان کی. وہ بتاتے ہیں کہ میں انگریزوں میں بھی بہت رہا ہوں, امریکہ بھی بہت رہا, انگلش بولی ہے ساری زندگی انہوں نے, لیکن جو ادب اور جو شائستگی اردو زبان میں ہے, بشرطے کہ اصل اردو ہو, اوریجنل اردو, ادب انگلش میں وہ ادب نہیں ہے. ادب تو سمجھتے ہیں نا, یعنی جیسے عربی ادب ہے, شعر و شاعری غالب کی, علامہ اقبال کی, یہ انگلش میں نہیں ہے. انگلش کا ادب کیا ہے؟ ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار, ہاؤ آئی وانڈر واٹ یو آر. آپ اقبال کی شاعری لے کر آئیں اس کے مقابلے میں, مرزا غالب کی لائیں, اکبر الہ آبادی کی لائیں, انسان حیران ہو جاتا ہے. اردو میں آپ جب کوئی بات کہتے ہیں تو آداب کے سیغے بہت ہیں. بدتمیزی سے بات کرنے کا اپنا اسٹائل ہے اردو میں, تو ٹڑاک سے بات کریں گے آپ. تھوڑا سا ادب و احترام کرنا ہے تو تم کا لفظ استعمال کریں گے, تم, اس میں تھوڑی عزت زیادہ ہے. مزید آپ کا لفظ استعمال کریں گے آپ. اسی طرح کسی کو کوئی چیز دینی ہے تو ایک ہے لے, یہ لے. مزید آپ نے اپنے لب و لہجے میں شائستگی پیدا کی. یہ شائستگی کا لفظ کتنا شائستہ ہے اسی سے آپ اندازہ لگا لیں. خود شائستگی کا جو لفظ ہے اس میں کتنی شائستگی ہے. تو آپ کسی کو کہیں لے, مزید ادب کرنا ہے تو لو, اور تھوڑا سا مزید احترام کرنا ہے اس کا, سامنے والے کا وقار ہے, بڑا بزرگ ہے, والدین ہیں, تو ان کو آپ کیا کہیں گے؟ لیجئے, لیجئے. اور مزید تڑکا لگانا ہے ادب کا تو لیجئے گا, یہ کھائیے گا, یہ کھا لیجئے گا. تو یہ ساری چیزیں اردو میں ہیں. انگلش میں یو, ابا بھی یو, بھنگی چرسی کو بھی یو, کوئی فرق نہیں. تو بات کیا کر رہا تھا میں, تو ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اردو کا بیڑا غرق کر دیا آج حکمرانوں نے. اتنی شائستہ زبان تھی اور اس کی طرف توجہ نہیں ہے, تو ہر چیز میں انگلش گھس گئی ہے بس. تو ہمیں بھی انگلش ٹوٹی پھوٹی جتنی آتی ہے بولنی پڑتی ہے, لوگ سمجھیں گے نہیں پڑھنا. تو یہ جو ہے حضرت زکریہ علیہ السلام نے حضرت مریم سے پوچھا یہ کیسے یہ پھل تمہیں مل رہے ہیں, تو حضرت مریم نے فرمایا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے رزق دیتے ہیں, اللہ اسباب کے محتاج نہیں. تو اب قرآن کے الفاظ دیکھیے, ہنالک دعا زکریہ ربہ, یہاں فوراً حضرت زکریہ نے اللہ سے دعا مانگی. یہاں کیوں؟ اس لیے کہ زکریہ علیہ السلام نے دیکھا کہ جو رب مریم کو بے موسم پھل دے سکتا ہے, تو فوراً اللہ کو اس کا واسطہ دیا کہ اللہ جب تو یہ بے موسم پھل اس کو مل سکتے ہیں تو مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں مل سکتی. تو فوراً موقع پہ دعا مانگی انہوں نے, ربی حبلی من لدنک ذریۃً طیبہ, اے اللہ مجھے بھی پاکیزہ اولاد عطا فرما دے, پاکیزہ اولاد. تو پنجابی کی مثل مشہور ہے نا, گل ویلے دی تے پھل موسم دا, ہے نا پنجاب میں رکشے کے پیچھے پڑی تھی ہم نے, گل ویلے دی تے پھل موسم دا, یعنی بات موقع کی ہو اور پھل وہ کھاؤ جو موسم دا ہو. وہ حضرت مریم کو تو بے موسم میں ہی موسم کا مل رہا تھا تازہ, ہم بے موسم میں کھائیں گے تو وہ اسٹور شدہ مال ملے گا. تو پنجاب والے کہتے ہیں کہ بات ہمیشہ موقع کی کرو اور پھل ہمیشہ موسم کا کھاؤ. تو دعا بھی موقع کی اچھی ہوتی ہے. دیکھا کسی پر رحمت ہو رہی ہے, فوراً اپنے لیے مانگ لیا. حضرت زکریہ نے دیکھا مریم پہ رحمت ہو رہی ہے تو میں بھی تو ان کا خالو ہوں, اللہ تو ان کو لیے ان کو یہ جو ہے نا یہ معاملہ ان کے ساتھ کر سکتا ہے, تو میرے ساتھ کیوں نہیں ہو رہا. تو اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا. تو قرآن مجید میں دعاؤں کا تذکرہ بہت ہے پیغمبروں کی, تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ دعا میں زیادہ سے زیادہ دل لگائیں. یہ سوالات کی پرچیاں بہت آ گئی ہیں, میں یہ پڑھنا شروع کر دیتا ہوں. یہ ذرا آپ ایک ایک کر کے مجھے دیتے چلے جائیں, یہ تو بہت زیادہ پلندہ ہو گیا ہے. یونیورسٹی اور کالج کے ماحول میں جہاں پر بہت زیادہ بے پردگی اور بے حیائی ہوتی ہے, اس گندے مخلوط نظام تعلیم میں اپنی نگاہوں اور ایمان کی حفاظت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ اس میں ایک تو شرعی مسئلہ ہے, وہ مسئلہ بتاتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے. آپ جائیں اپنی تعلیم سے کام رکھیں, کوشش کریں کہ وہ ایجوکیشن میں نہ پڑھیں, ایسے کالج کو تلاش کریں جہاں مردوں کے لیے الگ انتظام ہو, خواتین کے لیے الگ انتظام ہو. پھر بھی کوئی مجبوری ہے تو جس حد تک نظر کی حفاظت ہو سکتی ہے کریں, نہیں ہوتی تو, یعنی ایک تو ہوتی ہے کہ ناممکن ہو جاتا ہے بعض مرتبہ. پڑھانے والی ٹیچر ہے, فیمیل ہے, وہ پڑھا رہی ہے تو اس کو دیکھنے کی گنجائش ہے, بشرطے کہ دل میں فاسد خیالات نہ آئیں. یہ ایک مسئلہ یاد رکھیے کہ پردہ اللہ نے عورت پہ فرض کیا, مرد پہ نہیں ہے. ایک صاحب بیان سنتے تھے بدنظری کے خلاف بہت زیادہ, کہ نظر کی حفاظت بہت فرض ہے اور یقیناً فرض ہے. تو ان کا انٹرویو تھا کہیں, کسی ملٹائی نیشنل کمپنی میں انٹرویو دینے کے لیے گئے تو کوئی خاتون تھی، عام طور پہ خاتون ہی ہوتی ہیں انٹرویو لینے کے لیے، تو انہوں نے سنا ہوا تھا کہ عورت پہ نظر پڑ گئی تو بہت بڑا گناہ ہوگا، یہ نظر نیچی کر کے پورا انٹرویو دیا انہوں نے، نظر جھکا کے دیکھ ہی نہیں رہے اس کی طرف۔ تو آپ کو بتایا کہ انٹرویو میں باڈی لینگویج کے بھی نمبر ہوتے ہیں کہ بات کرنا اس کو آتا ہے یا نہیں، بات کرنی آتی ہے نہیں آتی۔ اب نیچے دیکھ کے پوری باتیں اگر کرے گا تو ظاہر ہے انٹرویو میں جو باڈی لینگویج کا اس کا جو ایک ہوتا ہے حساب کتاب کہ بھائی یہ بات کرنے کا سلیقہ ہے نہیں ہے، اس کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ بے روزگاری بہت زیادہ ہے آج کل، تو وہ صاحب بیچارہ پریشان ہوئے، وہ نوجوان، اس نے مجھے فون کیا کہ حضرت ایک فائنل انٹرویو اور رہ گیا ہے، اس میں بھی اگر میں اسی طرح نظریں نیچی کر کے بیٹھا رہا تو مجھے جاب نہیں ملے گی، انٹرویو میں فیل ہو جاؤں گا، تو میں کیا کروں؟ میں نے کہا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کریں، بس دل تھوڑا سا کہ میں انٹرویو دینے کے لیے آیا ہوں، اور کچھ کرنے کے لیے نہیں آیا یہاں۔ تو جس شخص کو اپنے دل پہ قابو ہو اور فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو وہ کسی ضرورت سے، ضرورت کی بات کر رہا ہوں، بلا ضرورت دیکھنا صحیح نہیں ہے، کسی ضرورت سے عورت کی طرف دیکھ سکتا ہے۔ اس صورت میں اس کو دیکھنے کا گناہ نہیں ہوگا، عورت کو بے پردگی کا گناہ ہوگا۔ یہ ضرورت تاجروں کو بہت پڑتی ہے۔ اب تاجر جو لیڈیز کپڑا بیچ رہے ہیں تو کپڑا تو بکے گا نا، چاہے لیڈیز ہو یا جینٹس ہو، اب ان کو یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کے لیے لیڈیز کپڑا بیچنا ہی جائز نہیں ہے، اس سے تو خواتین جو تھوڑے بہت کپڑے پہن رہی ہیں اس سے بھی جائیں گی، تو بیچیں بھائی تاکہ کچھ تو پہنے۔ اب جو لوگ لیڈیز کپڑے بیچتے ہیں تو اس ابھی عید کے دنوں میں تو آپ نے دیکھا سارا دن خواتین کا رش ہوتا ہے، ٹھیک ٹھاک رش ہوتا ہے۔ اب وہ اگر نیچے دیکھتا رہے گا تو دکان خالی ہو جائے گی، اتنی چوریاں ہوتی ہیں ان دنوں میں، تو ایسی صورت میں گنجائش ہے اس کی طرف نظر ڈالنے کی، لیکن اپنے دل کو ذرا قابو میں رکھے۔ اور یہ عورت کا مسئلہ کچھ اس قسم کا ہے کہ شروع میں انسان کو مشکلات ہوتی ہیں، ایک دفعہ ذرا شروع میں دل پہ قابو رکھ لے تو اس کی عادت پڑ جاتی ہے، اس کو عادت پڑ جاتی ہے، پھر ہر وقت دماغ میں خناس نہیں بھرا رہتا۔ انگریزوں کو دیکھیں بد نظری بالکل نہیں کرتے۔ ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یورپ میں میں رہا ہوں، انگریزوں کے سامنے جتنی مرضی خواتین کبھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھتے۔ میں نے کہا وہ تو اس لیے نہیں دیکھتے کہ ان کو ضرورت ہی نہیں بد نظری کرنے کی، وہ تو زنا کے عادی ہیں، ان کو کیا ضرورت ہے بد نظری کی۔ لیکن یہ کہ وہاں کا ماحول ایسا بن چکا ہے، کلچر ایسا بن چکا ہے کہ وہ واقعتاً ان کو دیکھنے کی رغبت ختم ہو چکی ہے۔ پاکستانی جائے گا نا تو وہ جھانکتا تانکتا رہے گا، تھوڑا سا بڑا خوش ہوتا ہے شروع میں، دیکھو کیا ہو گیا، شروع میں قابو کر لے تو دل سے وہ خوف نکل جاتی ہے۔ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے جس چیز کا اپنے آپ کو عادی بنا لے بن جاتا ہے۔ باڈی بلڈر دیکھیں کتنے کلو کلو کے وزن اٹھاتے ہیں، ہم اور آپ سوچ نہیں سکتے، تو انہوں نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو عادی بنایا ہوتا ہے۔ دوڑ جو اولمپکس میں جو دوڑتے ہیں کیسا دوڑتے ہیں، ہمارے ہاں کسی کے پیچھے پولیس لگی ہو تو وہ اتنا تیز نہیں دوڑتا، اور وہ بغیر پولیس کے دوڑتے ہیں اتنی تیز، تو وہ شروع سے نہیں، وہ شروع سے ان کو تھوڑے تھوڑے عادت پڑ چکی ہے دوڑنے کی۔ تو اسی طرح انسان تھوڑا دل کو صاف رکھے، اگر کبھی کسی خاتون کو دیکھنے کی ضرورت ہو، جہاز میں ایئر ہوسٹس کو بعض دفعہ دیکھنا پڑتا ہے انسان کو، یہ نہیں دیکھنا پڑتا کہ یہ کیسی ہے، یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ آ گئی ہے، میں نے جو بٹن دبایا تھا آ بھی گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے، بچہ چلا دیکھ نہیں تھا، منہ نیچے کر کے وہ اٹھا رہی ہے تھوڑی سی اٹھا رہی ہے آپ کو کچھ، پلیز آپ نے بٹن دبایا تھا اس کے بعد آپ بھول ہی گئے بٹن دبا کے، تو آپ کہیں میں اتنا نیک ہوں کہ میں نہیں دیکھتا، تو ایسی صورت میں گنجائش ہے دیکھنے کی۔ فتویٰ ہے یہ، تقویٰ نہیں ہے، تقویٰ تو خانقاہوں میں سکھایا جاتا ہے کہ بھائی بالکل ہی نہ دیکھو، تو ہم فتوے کی بات کر رہے ہیں، تقوی کی بات نہیں کر رہے۔ تو یہ اس کا جواب ہو گیا، بچنے کی کوشش کریں، تھوڑے دن تک بچتا ہے انسان، پھر عادی ہو جاتا ہے بچنے کی۔ کیا تبلیغ فرض ہے، یہ اس پر جانا یا مرنے کے بعد، یہ کیا لکھا ہے، پکڑ ہوگی۔ دین کے مختلف شعبے ہیں، کون سا شعبہ کس پہ فرض ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے بارے میں کہا جائے کہ ہر ایک پر تبلیغ فرض ہے، یا ہر ایک پر جہاد فرض ہے، یا ہر ایک پر مدرسے میں پڑھنا فرض ہے۔ تبلیغی جماعت کا جو ایک نظام چل رہا ہے، یہ سب سے بہترین اصلاح کا نظام ہے۔ حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پچھلی امتوں میں مجھے ڈر یہ لگ رہا ہے بات لمبی نہ ہو جائے، اب کیونکہ یہ سوال بڑا حساس ہے، تبلیغ کے بارے میں بہت لوگ سوالات پوچھتے رہتے ہیں، کچھ ادھر کو مبالغہ کرتے ہیں، کچھ دوسری طرف مبالغہ کرتے ہیں، اس لیے اس بارے میں جلدی جلدی اس کو اس سوال کا میں جواب دوں دلیل کے ساتھ. صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ پچھلی امتوں میں ایک شخص تھا جس نے 99 انسانوں کو قتل کیا. مشہور حدیث ہے, کسی راہب کے پاس گیا, میں نے 99 انسانوں کو قتل کیا, میرے لیے توبہ ہے. اس راہب نے کہا 99 ایک دو دو چار ہوتے تو کوئی بات تھی, 99 کی نہیں ہو سکتی توبہ قبول. تو حدیث میں آتا اس نے کہا جب توبہ قبول ہونی نہیں ہے تو سینچری پوری کر کے جاؤں میں, 99 کا تو کوئی حساب ہی نہیں بنتا, ٹھیک ہے, جانا تو جہنم میں ہے تو سینچری تو کرو. تو وہ شخص اٹھا, اس نے اس راہب کو بھی قتل کر دیا. پھر اس نے لوگوں سے پوچھا بھائی کوئی توبہ قبول ہو سکتی ہے, تو پھر لوگوں نے بتایا فضل علی رجل عالم. یہ حدیث بڑی شاندار ہے, اس میں بڑی حکمت کے نایاب ہوتی ہیں, بڑی بہت اسباب ہیں اس میں. میں بس کوشش کر رہا ہوں جلدی جلدی یہ اس کا جو موضوع سے متعلق پہلو ہے بس اس کو ہائی لائٹ کروں میں. تو وہ جو تھے نا کسی فضل علی رجل عالم, لوگوں نے پھر کسی عالم کا پتہ بتایا, تو فلاں مولوی صاحب ہیں ان سے جا کر پوچھا. ان سے جب پوچھا تو اس عالم نے کہا میں یقول بینہ و بین التوبہ, تمہارے اور توبہ کے درمیان کون سی چیز حائل ہو سکتی ہے؟ یقیناً توبہ قبول ہوگی, لیکن انطلق الى ارض کذا وکذا فان بها اناسا یعبدون اللہ فاعبد اللہ معهم. فلا فلا جگہ چلے جاؤ, اپنے اس علاقے کو چھوڑ دو, اس لیے کہ وہاں اللہ والے رہتے ہیں, ان میں رہو. ولا ترجی الى ارضک فانها ارض سوء, واپس ادھر نہیں آنا, یہ برے لوگوں کی زمین ہے. کیا مطلب؟ خلاصہ کیا نکلا؟ ان عالم نے ماحول بدلنے کا حکم دیا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پتا تھا کہ جس علاقے میں قتل سیکھے ہیں وہاں قتل کی توبہ تو کر لے گا, توبہ پہ قائم ہی رہے گا, تھوڑے دنوں میں پھر خیال آئے گا کسی کو مارنے کا, پھر خیال آئے گا کسی کو جان سے مارنے کا. علاقہ چھوڑو, کن لوگوں کے ساتھ رہو جو یہ کام نہیں کرتے. تو بات یہ ہے کہ اب جب کوئی شخص توبہ کرتا ہے یا توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو بھی علاقہ چھوڑنا پڑے گا. جس علاقے میں گناہ سیکھے ہیں وہاں اگر توبہ کرے گا تو غالب گمان یہ ہے کہ توبہ پہ قائم نہیں رہے گا. ایک آدمی کو سینما گھر میں فلم دیکھنے کی عادت ہے, روزانہ صبح و شام وہیں سے گزرتا ہے, توبہ کر لی اس نے, لیکن گزرگاہ اس کی وہی ہے. روزانہ جاتا ہے وہ سینما گھر کے قریب سے, بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں, کوئی نئی فلم آ گئی, بار بار دل چاہے گا یار ٹرائی تو کر کے دیکھو, یہ والی تو میں نے کبھی دیکھی نہیں, اس اسٹائل کی فلمیں تو ہمارے زمانے میں بنائی نہیں کرتی تھی. تو ایک دن, دو دن, تین دن, چار دن, بالآخر ایک دن توبہ توڑ کے چلا جائے گا, اس امید پہ کہ جہاں پہلی ہزاروں فلموں کی توبہ قبول ہو گئی تھی تو یہ والی بھی ہو جائے گی. تو توبہ کی امید پہ توبہ کو توڑے گا. یہ شیطان کا بہت بڑا حربہ ہوتا ہے کہ وہ توبہ کی امید پہ گناہ کرواتا ہے اور پھر اسی امید پہ کرواتا رہتا ہے بار بار. تو اس لیے کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے, عادت اللہ یہی ہے کہ انسان اس ماحول میں دوبارہ قائم رہنا اس کے لیے مشکل. تو اب اس کے لیے کہ ہجرت کرے. اب آپ بتائیے کوئی, آپ لوگ یہاں اعتکاف میں آ گئے, اسی نیت سے آئے ہوں گے اصلاح ہو جائے, تو پورے سال تو اعتکاف نہیں ہوتا, بلکہ عید کی چاند رات کو اگر آپ ٹھہریں گے تو پوچھیں گے, پوچھا جائے گا آپ سے خیریت کیا پروگرام ہے بھائی آپ کا, کیوں نہیں جا رہے آپ اپنے گھر. تو ماحول بدلنے کے لیے کوئی ملک نہیں ہے جہاں آپ جا کے پڑ جائیں, کوئی ملک نہیں ہے کہ آپ کسی ملک ہجرت کر کے کہ وہاں اسلامی حکومت ہے, سارے نیک پرہیزگار لوگ رہتے ہیں, اور فاعبد اللہ معہم, وہاں جا کے اللہ کی عبادت کروں گا میں, کہیں نہیں. ایک افغانستان ہے لیکن وہاں گئے تو ان پرزوں کے ساتھ واپس نہیں آئیں گے, وہاں مجاہدہ تھوڑا زیادہ ہو جاتا ہے. وہ تو توبہ کر کے گیا تھا کہ یا اللہ میں یہ گناہ چھوڑ جائے, اللہ سب کچھ ہی چھڑوا دیں گے اس سے. وہ پھر بہت زیادہ توبہ کی سپرلیٹیو ڈگری ہو جاتی ہے, تو اتنا افورڈ نہیں کر سکتے. جو کر سکتے ہیں وہ کریں گے. تو یہ جو ہے تبلیغ, اس کے لیے بہترین راستہ ہے. تو حکمن ماحول بدل جاتا ہے, حقیقتاً نہ بھی بدلے. انسان شرابیوں کے محلے میں بھی رہتا ہے نا, اگر جماعت کی تشکیل ہوئی ہے تو شراب کو ہاتھ نہیں لگائے گا, اس کے ذہن میں یہ جذبہ ہوگا میں لوگوں سے شراب چھڑوانے کے لیے آ جاؤں, پینے کے لیے نہیں آیا. تو ایسا بہترین ماحول مل جاتا ہے. ہم نے دیکھا ہے بڑے بڑے ڈاکو ٹارگٹ کلر چار چار مہینے لگا کر آئے اور اللہ نے ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر دیا. ماحول بدلنا ضروری ہے. تو اب یہ فرض عین ہے, فرض کفایہ, یہ ہر آدمی خود اپنے بارے میں فیصلہ کرے گا. جس کی اصلاح تبلیغ پر موقوف ہے تو اس پر فرض عین, اس پر یہ جماعت میں جانا فرض عین ہے, کیونکہ اپنی اصلاح فرض عین ہے. تو ہر وہ ذریعہ اور اسباب اختیار کرنا جو آپ کی اصلاح جس پر موقوف ہے وہ آپ پر فرض عین ہو. اور جس کی اصلاح اس پر موقوف نہیں ہے, کسی شیخ کی صحبت ہے اس کو میسر ہے اور وہ اور دوسرے دین کے کاموں میں لگا ہوا ہے, پھر ایک تبلیغ بھی فرض ہے اپنی اصلاح کے ساتھ. تو تبلیغ کوئی اس راستے سے کر رہا ہے, کوئی علم کے راستے سے کر رہا ہے, کوئی علماء کے بیانات کو کی تبلیغ تشہیر کر کے تبلیغ کر رہا ہے, تو سارے شعبے ہیں. نفس تبلیغ فرض ہے, اس کا کوئی متعین شعبہ کس پر فرض ہے یہ یقینی طور پر کہنا مشکل ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ نہیں آ رہی ہے. نماز کے بعد اجتماعی دعا پر اس وقت کے جمہور علماء کا عمل ہے, جبکہ جامعہ نے اس کی خطرناک باتیں شروع کر دی آپ لوگوں. نماز کے بعد اجتماعی دعا, ایک صاحب نے مجھ سے ایک عجیب سا سوال پوچھا مجمع میں, تو ان کو میں نے جواب دیا اس سوال کا جواب میں افورڈ نہیں کر سکتا, دل چاہتا ہے اس کا بھی یہی جواب دوں. تو اجتماعی دعا تو کہیں بھی ثابت نہیں ہے فرض نماز کے بعد, یہ تو کوئی بھی عالم اس کا قائل نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرض نماز کے بعد کبھی اجتماعی دعا مانگی ہو. اس میں تو پوری دنیا میں کوئی بھی عالم یہ دعویٰ نہیں کرتے. تو رہا یہ کہ یہ جو پھر مانگتے کیوں ہیں, اتنی بات احادیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نماز کے بعد دعا کی ترغیب دی ہے کہ دعائیں قبول ہوتی ہیں فرض نماز کے بعد. ہم جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو آپ کی سیرت کو دیکھتے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرض نماز کے بعد جو دعائیں مانگی ہیں وہ وظائف ہیں, جیسے اللہم انت السلام ومنک السلام آیت الکرسی, اللہم لا مانع لما اعطیت, یہ مخصوص وظائف ہیں. تو اسی کو دعا سے تعبیر کیا گیا ہے. اس لیے جو حضرات مانگتے ہیں نماز کے بعد اجتماعی دعا, اگر اس نیت سے مانگتے ہیں کہ اگرچہ یہ سنت نہیں ہے مگر نماز کے بعد فی نفسی دعا کی فضیلت ہے, تو اس نیت سے مانگتے ہیں سنت نہ سمجھیں, ضروری نہ سمجھیں, تو پھر یہ کوئی ایسی قابل ملامت بات نہیں ہے, قابل اعتراض بات نہیں ہے. اور اگر کوئی اس کو سنت سمجھے اور ضروری سمجھے تو پھر یہ غلط ہے. جامعہ میں اس کے خلاف اس لیے ہوتا ہے کہ لوگ اس کو فرض و واجب نہ سمجھیں. تو ایک مسجد ایسی بھی تو ہونی چاہیے جہاں نہیں ہو, تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ یہ ضروری نہیں ہے, اور دیگر مسجد ایسی ہیں جہاں ہو رہا ہے تاکہ لوگ یہ سمجھیں کہ کر لے تو کوئی گناہ بھی نہیں. میرا اپنا عمل بھی ہے کہ میں نماز کے بعد اجتماعی دعا نہیں کراتا. میں نہیں کراتا, میرے جو نائب امام ہیں مؤذن صاحب وہ کراتے ہیں. تو میں نے ان کو کبھی نہیں چھیڑا کہ کیوں کرا رہے ہو, اور وہ مجھے ویسے بھی نہیں چھیڑیں گے کہ بھائی کیوں نہیں کرا رہے, کیونکہ مؤذن تو امام کو نہیں چھیڑتا, امام ہی لوگ ہی ہیں جو مؤذنوں کو چھیڑ چھاڑتے رہتے ہیں. تو یہ کسی نے مجھے پوچھا کہ آپ کبھی نہیں کراتے اور یہ ہمیشہ کراتے ہیں, میں نے کہا یہ اسی وجہ سے تاکہ لوگ اس مسئلے میں اعتدال کا شکار رہیں, اسی وجہ سے میں ان کو نہیں چھیڑتا کہ میں لوگوں کو یہ اپنے عمل سے بتاؤں کہ یہ بھی ٹھیک ہے, ورنہ میں ان کو کہتا نا بھائی نہیں کراؤ میری مسجد میں یہ کام کیوں ہو رہا ہے, تاکہ لوگوں کا یہ ذہن بنے کہ دیکھو کرنا بھی ٹھیک ہے نہیں کرنا بھی ٹھیک ہے. تو اس ذہن سازی کے لیے میں نہیں کرا رہا, وہ جس دن انہوں نے نہیں کرانا شروع کر دی ہو سکتا ہے میں کرانا شروع کر دوں. تو اس مسئلے میں کوئی زیادہ دل پہ نہ لیں آپ لوگ, ٹھیک ہے نا, جو کرا رہا ہے کرنے دیں, جو نہیں کرا رہا, جو کچھ بھی نہیں کرتا انفرادی بھی نہیں کرتا اس کو بھی نہ کرنے, ٹھیک ہے بھائی, کرنا ہے کر لے, نہیں کرنا ہے نہیں کرے, جو ساری زندگی نہ مانے وہ بھی ٹھیک ہے, جو ساری زندگی مان کرے وہ بھی ٹھیک ہے. اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا, چھوٹے چھوٹے مسائل کے علاوہ اور بھی بہت ساری باتیں ان کی طرف آنا چاہیے. شوال کے 6 روزوں کی اہمیت حدیث میں آتا ہے, سال کے روزوں کے برابر ہے, رکھنے چاہیے شوال کے 6 روزے. بعد عرض ہے کہ ہم سب کی شادی جلدی ہو جائے اس کے لیے دعا فرمائیں. جو یہ کہتا ہے نا مجھے شادی جلدی نہیں ہو رہی, میری جھوٹ بول رہے ہیں. شوال کے روزے جو ہیں بہتر یہ ہے کہ اکٹھے نہ رکھے جائیں بلکہ پورے شوال کے مہینے میں تقسیم کر کے رکھے جائیں, یہ افضل ہے زیادہ. شادی جو نہیں کر رہے نا وہ خود نہیں کر رہے, کیونکہ آج کل لڑکوں کے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے, لڑکیاں پریشان ہیں. تو یہ جو کہتا ہے نا مجھے رشتہ نہیں مل رہا, اس کا مطلب ہے جیسا میں چاہ رہا ہوں نا بہت ہی مخصوص خاص قسم کی شرطیں ویسا نہیں مل رہا, ورنہ کوئی لڑکا یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ مجھے رشتہ نہیں مل رہا. مناسب رشتہ ہر لڑکے کے لیے میسر ہے. میرا شادی دفتر نہیں ہے, مجھے نہ فون کریں کہ چاہے تو بتائیں, خود آپ تلاش کریں, میرا یہ کام نہیں ہے, میں صرف خود کرتا ہوں دوسروں کی نہیں کراتا. تہجد کی نماز کی خاص قبولیت کا وقت اور طریقے کے بارے میں ٹائم, تہجد رات کی آخری تہائی میں, رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لیا جائے, عشاء کا وقت جب شروع ہوتا ہے اور صبح صادق کا وقت جب شروع ہوتا ہے تو کتنے گھنٹے بنتے ہیں؟ ان کو تین حصوں میں ڈیوائڈ کر لیں تو آخری حصہ جو ہوگا نا وہ تہجد کا افضل ترین وقت ہے. اس کا کوئی مخصوص طریقہ نہیں ہے, جیسے عام نوافل پڑھے جاتے ہیں اسی طرح سے پڑھی جائے. جس نے سوال کی پرچی دینی ہے ان بھائی کو دے دیں. حضرت ابو یہ کہتے ہیں ابو طالب نے مذہب اسلام کی مخالفت تو نہیں کی تھی مگر اسے قبول کرنے سے انکار کیا تھا, تو ان کا شمار قیامت کے دن کن لوگوں میں ہوگا؟ تو صحیح حدیث ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ آپ کے چچا ابو طالب لوگوں کو کھانا کھلاتے تھے, آپ کی مدد کرتے تھے, تو کیا یہ نیکیاں قیامت کے دن ان کے کام آئیں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, کیونکہ ان کی موت توحید پہ واقع نہیں ہوئی ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ وہ جہنم کے سب سے اوپر کے طبقے میں ہوں گے, جہنمیوں میں سب سے کم درجے کا عذاب ہوگا ابو طالب. وجہ اس کی یہ کہ انہوں نے اسلام کی مخالفت نہیں کی اور ان کے اعمال میں اور بہت سارے اچھے کام تھے, مگر چونکہ موت شرک پر ہوئی ہے لہذا جہنم سے نجات نہیں ہوگی. اور اتنے اوپر کے طبقے میں ہوں گے کہ صرف ان کے پاؤں جہنم کی آگ میں ہوں گے, صرف پاؤں. مگر حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص جہنم میں جس کو سب سے کم عذاب ہوگا اس کے صرف پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی, مگر وہ کم عذاب بھی ایسا ہوگا کہ اس سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی کھولتی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس آگ سے پناہ میں رکھے اور ایسے کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو جہنم کی آگ کا ذریعہ اور سبب بنتے ہیں. مغرب کی اذان کے بعد نماز سے پہلے دو رکعت پڑھنا جائز ہے, اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. عام طور پر یہ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ فقہ حنفی میں یہ دو نفل پڑھنا مکروہ ہے, ایسا نہیں ہے. اصل میں بات یہ ہے کہ فقہ حنفی میں مسئلہ یہ ہے کہ اذان کے بعد امام نماز میں جلدی کرے, لوگوں کو سنتوں کا ٹائم نہ دے, جلدی کرے. اب اگر امام کسی مسئلہ سے دیر کر رہا ہے اور وقت ملتا ہے تو پھر اس میں نوافل پڑھنا ثابت بھی ہے, جائز بھی ہے, اس میں کوئی حرج نہیں ہے, نہ فقہ حنفی میں اس کی کوئی ممانعت. مسئلہ سمجھ گئے؟ اصل میں یہ ہے کہ امام لوگوں کو وقت نہ دے, جلدی کرے. لیکن اگر کسی مسئلہ سے وقت دیر آئے, جیسے رمضان میں وقت دینا پڑتا ہے کیونکہ سارا دن پیٹ کمر سے چپکا ہوا ہوتا ہے, امام اگر وقت نہ دے اور ابھی ایک پکوڑا ہم نے منہ میں ڈالا ہے اور امام صاحب کہیں تو امام صاحب کو خیر نہیں ہے, امام خود بھی نہیں آئے گا. تو یہاں تو 10-15 منٹ ہوتے ہی ہیں, تو اس میں وقت ہے, آپ نوافل پڑھ لیں. بعض مساجد میں, اس لیے اب ہماری مسجد میں بھی اب ہم وقت دینے لگے ہیں 2 منٹ کا اذان کے بعد, 2 منٹ کا ٹائم عام دنوں میں دینے لگے ہیں. وجہ اس کی ہے کہ اذان مغرب کی شروع ہوتے ہی لوگ فوراً مسجد میں پہنچ نہیں پاتے اور بہت تاخیر ہو جاتی ہے, تو ہم نے 2 منٹ کا اس لیے کہ تاکہ ہر ایک کو تکبیر اولا مل جائے. اب یہ مقصد اس میں کیا تھا؟ تکبیر اولا. لیکن اس 2 منٹ میں پھر نوافل پڑھ کوئی پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے, کیونکہ مکروہ گزر چکا ہے. تو لوگ پڑھتے ہیں, بعض لوگ پڑھتے ہیں, بعض نہیں پڑھتے, تو پڑھنے والا بھی ٹھیک ہے, نہیں پڑھنے والا بھی ٹھیک. اس لیے مکروہ یا ناجائز نہیں ہے. آج کل ٹی وی پر رمضان المبارک میں علماء کرام پروگرام کر رہے ہیں اور ساتھ میں خواتین بھی بیٹھی ہوتی ہیں, کیا یہ آج کی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے جائز ہے؟ آپ نے کبھی اس طرح کے پروگرام میں شرکت کی ہے؟ میں نے کبھی ٹی وی کے کسی پروگرام میں شرکت نہیں کی. ٹی وی والوں کی طرف سے دعوت تو مجھے بہت آئی ہے کہ وہ پروگرام میں کوئی درس قرآن وغیرہ کے حوالوں سے شرکت کی, تو بڑوں کی طرف سے اجازت ہوگی تو جاؤں گا, نہیں ہوگی تو نہیں جاؤں گا. تو بڑوں کی طرف سے بھی تردد ہے اس مسئلے پر. باقی خواتین کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ عالم کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جوان لڑکیاں ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہیں اور وہ پروگرام پیش کر رہے ہیں. بدنظری والا مسئلے کی وجہ سے نہیں, بدنظری تو میں نے بتایا کہ وہ تو پردہ عورت پہ فرض ہے. کوئی عورت مرد کے ساتھ کہیں آگے بیٹھ جاتی ہے تو مرد بات کر سکتا ہے اس سے, تو لیکن کوئی چیز کچھ چیزیں وقار میں بھی داخل ہوتی ہیں. وہ خواتین بےہودہ بے حیا خواتین, وہ مولوی کا ان سے کوئی جوڑ ہی نہیں بنتا. ان کو چاہیے علماء کو, بھائی کسی بندے کو بیٹھاؤ میرے ساتھ لا. اگر کوئی خاتون ہی ہے تو کم از کم ایجڈ تو ہو, بوڑھی ہو. تو جوان لڑکیاں اور اس طرح کی بےہودہ ماحول مجلس بنا ہوتا ہے, تو یہ اسی وجہ سے جو بیٹھ رہے ہیں وہ عالم ہیں بھی نہیں. جو ان لڑکیوں کے ساتھ آگے بیٹھ رہے ہیں نا وہ عالم آن لائن نہیں ہے, وہ لائن سے ہٹے ہوئے عالم ہیں. ہوتے ہیں نا آن لائن کا مانا لائن پہ چل رہا ہے, صراط مستقیم پر. تو وہ آن لائن نہیں ہے, وہ لائن سے آف لائن تو کچھ اور بن جائے گا, بس اردو میں سمجھ لیں, آؤٹ آف لائن ہے. وہ لائن سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں. یہ بالکل جائز نہیں ہے کہ جوان لڑکیوں کے ساتھ آ کے علماء اپنے وقار کو اس طرح سے خراب کریں. قرآن میں جو صورتیں ہیں وہ ترتیب سے کیوں نہیں لکھی ہوئی؟ ترتیب سے لکھی ہوئی ہیں, مگر ترتیب کی دو قسمیں ہیں, ایک ترتیب نزولی اور ایک تحریر کی جو ترتیب ہے. جس ترتیب سے نازل ہوا اس سے نہیں لکھا گیا, کسی اور ترتیب سے لکھا گیا, اور یہ وہ ترتیب ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. جب کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کاتب وحی کو بتاتے کہ اس کو فلاں جگہ رکھ دو, اس کو فلاں جگہ رکھ دو. تو یہ اللہ, جس اللہ نے نبی پہ نازل کیا وہ نبی نے اسے اللہ کے حکم سے کیا ہے. تو جب اللہ کر رہے تو ہمیں کیا اس میں, بھائی کیا خیال ہے, ہمیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے اس میں, ہمیں کیوں پریشانی ہو رہی ہے؟ اللہ جو کام کروا دے ٹھیک ہے. اب تمام علماء بہت سارے چینلوں پر کام کر رہے ہیں, لیکن میرا سوال یہ کہ غیر ملکی کمپنیاں مثلا پیپسی, میکڈونلڈ وغیرہ مسلمانوں کی محنت کی کمائی لیے جا رہے ہیں, اس پر بھی نوجوانوں کو تیار کریں کہ, کیونکہ یہ ہر چیز ممکن ہے. یہ بات یاد رکھیں, یہ جو پیپسی کی آمدن ہے, یہ پیپسی میں ملازمت کرنا, یہ ہماری آمدن کا ایک بہت بڑا حصہ کھا جاتے ہیں. اس کو زیادہ سے زیادہ یہ کہا جائے گا غیرت حمیت کے خلاف ہے, مسلمانوں کو اپنی مصنوعات خریدنی چاہیے, مگر یہ ناجائز نہیں ہے. اس لیے کہ غیر مسلموں سے جب بھی تجارت ہوگی تو کبھی آپ کو پروفٹ ہوگا, کبھی ان کو ہوگا. اور تجارت میں جہاں ان کو پروفٹ ہوتا ہے تو ہمیں بھی تو چیزیں ملتی ہیں. اب مثال کے طور پر پنکھا میڈ ان جاپان ہم نے خرید لیا, تو جہاں جاپان والوں کی معیشت ترقی کرے گی وہاں ہمیں پنکھے بھی تو ملیں گے, ہمیں بھی فائدہ ہو رہا ہے, صرف ان کو نہیں ہو رہا. تو جتنی کارآمد مصنوعات ہیں, چاہے وہ غیر مسلموں کی ہوں چاہے یہودیوں کی ہوں, تجارت اس سے ناجائز نہیں ہے, کیونکہ ناجائز قرار دینے کے لیے دلیل چاہیے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے تجارت کی ہے, صحابہ کرام کرتے رہے ہیں یہودیوں سے بھی غیر مسلموں سے بھی, تو اب کوئی عالم یہ جرت نہیں کر سکتا کہ اس کو ناجائز حرام کہہ دے. بس یہ کہا جائے گا کہ بھائی بہتر یہ کہ اپنا جب مسلمان تاجر موجود ہے اور مسلمانوں کی پروڈکٹ موجود ہیں تو ان کو چھوڑ کے ان سے کیوں خرید رہا ہے. تو غیرت کے خلاف, حمیت کے خلاف تو کہا جائے گا, ناجائز نہیں کہہ سکتے اس کو. آج کل مولوی صاحب اور مقتدی کے درمیان فاصلہ کیوں بڑھ گیا ہے, اور اس فاصلے کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ ایک طرح سے یا تو مقتدیوں کو عربی سکھا دیں یا مولوی صاحب کو انگلش سکھا دیں, اس سے فاصلہ کافی ختم ہو جائے گا. کیونکہ مولوی صاحب اکثر جو مدرسے میں جب پڑھتے ہیں تو وہ ایسی گاڑی اردو اور وہ عربی اصطلاحات پڑھتے ہیں کہ وہ عوام اردو ہی نہیں سیکھ رہی, عربی کہاں سے سیکھے گی, وہ سارا ان کا سلیبس انگلش میں ہے. تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ عوام اور مقتدیوں میں فاصلے جو ہے نا, علماء اور مقتدیوں میں, عوام میں اس بنیاد پہ بڑھ رہے ہیں. مشکل زبانیں استعمال ہوتی ہیں, تو وہ تھوڑا سا عوام تھوڑا سا عربی سیکھ لے اور کچھ اردو سیکھ لے اور تھوڑے بہت علماء انگلش سیکھ لیں, تو اس سے شاید فاصلے کم ہو جائیں. نہیں بھی ہوں پھر یہ بس ادھورا جواب ہی کافی ہے. میرا بھائی کافی مہینوں سے بیمار ہے, اس کے لیے خصوصی دعا فرمائے. اللہ تعالیٰ دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے, دل سے دعا ہم کریں. یہ کیا لکھا ہے, ملٹی لیول مارکیٹنگ حلال ہے یا حرام؟ یہ گولڈ کا کچھ کاروبار ہوتا ہے جو انٹرنیٹ میں میرا خیال ہے اس کی بات کر رہے ہیں, اسی کی بات کر رہے ہیں. پرچی کس نے بھیجی؟ بزنس شریعہ میں پورا اس کے بارے میں آیا ہوا ہے, مجھے نہیں پتا یہ کیا کہا. جی مولانا فیصل صاحب ہیں یہاں, مفتی فیصل صاحب, ان سے رابطہ کر لیں. کیا اسلامک بینکنگ جائز ہے؟ بینک اسلامی اور میزان بینک کے بارے میں فتویٰ یہ ہے کہ جائز ہے, باقیوں کا معلوم نہیں. حزب تحریر جیسی جماعت کے بارے میں شرعی مسئلہ کیا ہے؟ اسلام میں خلافت ہوتی چلی آئی ہے جبکہ ہمارے ملک میں جمہوریت کا نظام ہے, کیا یہ صحیح ہے؟ جمہوریت کا نظام ہے غلط ہے, خلافت کا نظام ہونا چاہیے, لیکن وہی بات ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھے گا کون؟ بلیوں کا وہ اجتماع ہوا نا چوہوں کا, کہ بھائی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ بلی ہمیں کھا کے چلی جاتی ہے, لہٰذا بلی گلے میں گھنٹی باندھ دو تاکہ پتہ چل جائے بلی کے آنے کا. تو بات یہ کہ یہ کرے گا کون؟ تو ہمیشہ قتال اور لڑائی کے لیے جو پہلی شرط ہے وہ قوت اور طاقت کا ہونا ہے. باقی یہ مسئلہ بڑا گمبھیر ہے, اسے پھر کسی اگلے شمارے میں انشاءاللہ سے. حضرت غیبت کے بارے میں ارشاد فرمائے, حکمرانوں کے بارے میں جو آ رہا ہوتی ہیں وہ بھی غیبت میں, یہ وہ غیبت میں نہیں آتی کیونکہ حکمران کھلے عام گناہ کرتے ہیں پوری ڈٹائی کے ساتھ, فخر کے ساتھ. جو کھلے عام گناہ کرتا ہے اس کی غیبت نہیں ہوتی, ثواب ملتا ہے. زرداری کی غیبت کر کے کسی کو گناہ ملے گا؟ آپ خود سوچیں, کیا غیبت نہیں کریں تو پھر کیا کریں؟ بعض لوگ بچوں کے پیدا ہوتے ہی ان کا نکاح کروا دیتے ہیں حالانکہ ابھی دونوں بالغ نہیں ہوئے, تو کیا شرم اس سے نکاح ہو جاتا ہے؟ نیز اگر بالغ ہونے کے بعد لڑکا یا لڑکی نکاح سے انکار کر دے تو کیا نکاح فاسد ہو جائے گا؟ کیا لڑکا طلاق دے گا؟ اگر ولی باپ دادا میں سے دادا نے اپنی زندگی میں نکاح کرا دیا لیکن باپ دادا کے انتقال کے بعد نکاح کا انکار کر دیا تو کیا فاسد ہو گیا؟ کیا طلاق دینی پڑے گی؟ ہمارے کراچی میں تو کوئی ایسا نہیں کرانا بھائی, لیکن بہرحال نابالغ بچے یا بچی کا نکاح باپ دادا نے کرا دیا تو وہ نکاح منعقد ہو جاتا ہے. سوال پیدا ہوتا ہے ان کو ضرورت کیا شادی کی؟ تو بات یہ ہے کہ یہ ضرورت ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے باپ کو اپنے بچے کے لیے کوئی ایسی لڑکی کا رشتہ میسر ہوتا ہے, اس کا خیال یہ ہوتا ہے کہ بچے کی بلوغت کا انتظار کیا تو یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا, بچے کی خیرخواہی ہوتی ہے اس میں, اس کو جوڑ دیا جائے اس کے ساتھ. منگنی منگنی کا اسلام میں کوئی تصور نہیں ہے, تو وہ پھر باپ نکاح کر دیتا ہے بیٹے کا. اور بعض دفعہ لڑکی کے بارے میں بھی ہوتا ہے کہ بھائی لڑکی کے لیے کوئی ایسا رشتہ ہے لڑکے کا کہ اگر بچی کے بالغ ہونے کا انتظار کیا تو یہ رشتہ ہاتھ سے نکل جائے گا, تو اس لیے نابالغی میں نکاح کر دیا جاتا ہے. جیسے حضرت ابو بکر نے اپنی نابالغ بچی حضرت عائشہ کا نکاح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دیا تھا. لیکن چونکہ ہمارے معاشرے میں یہ چیزیں نہیں ہیں تو ہمیں عجیب سی لگتی ہیں, ہمارے معاشرے میں تو نکاح ہی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں 35 سال کا بڈھا نہیں ہو جاتا تو اس وقت تک اس کی شادی کا تصور نہیں ہے. یہ گندا معاشرہ ہے, پلید ہو گئے ہم لوگ اس چیز میں, اس لیے ہمیں یہ سمجھ میں باتیں نہیں آئیں گی. تو یہ البتہ بعض لوگ ایسا کرتے ہیں, بعض قوموں میں دستور یہ ہے کہ نابالغ بچے کی شادی میں اس بچے کے مفاد نہیں دیکھتے, یہ جائز نہیں ہے, گناہ ہے. سندھ میں بعض علاقوں میں دستور ہے کہ نابالغ بچی کی شادی کا کرا دیں گے بوڑھے سے کسی, اور جو ہے وہ بچی مجبور ہوتی ہے. تو ایسے نکاح میں اس کے منعقد ہونے میں بھی تفصیل ہے, اگر یقین سے ثابت ہو جائے کہ باپ نے بچے کا مفاد پیش نظر نہیں رکھا تو وہ نکاح سرے سے منعقد ہوتا ہی نہیں. اور عام حالات میں باپ دادا اگر نکاح کرائیں نابالغ بچی یا بچے کا تو ان کو نکاح ختم کرنے کا اختیار نہیں ہوتا, کیونکہ باپ دادا بچے کا مفاد ہی دیکھتے ہیں, لہذا ختم کرنے کا اختیار نہیں ہوتا. البتہ باپ دادا موجود نہیں تھے, کسی اور نے نکاح کرا دیا, تو پھر بالغ ہوتے ہی نکاح کو ختم کیا جا سکتا ہے, بلوغت کے بعد نکاح ختم نہیں ہو سکتا. اور نابالغ کی طلاق معتبر نہیں ہے, نابالغ بچے کی کسی نابالغ بچی سے شادی کرا دی تو اب وہ نابالغ بچہ جتنی مرضی طلاقیں دے گا وہ کالعدم سمجھی جائیں گی, بلوغت کے بعد جو طلاق دے گا وہ شمار ہوگی. کاش ہم نابالغ ہوتے ابا ہماری شادی کرا دیتے, ہمارے والد صاحب کو یہ مسائل معلوم نہیں تھے, اگر ہوتے تو ابھی ہمارے بچے ماشاءاللہ کتنے جوان ہوتے. بہت لیٹ شادی ہوئی ہے لیکن اس کی تلافی کر لی الحمدللہ. عملی جہاد میں حصہ لینا چاہتے ہیں, رہنمائی فرمائیں. لے لیں بھائی, افغانستان کا بارڈر کھلا ہوا ہے, جائیں, اس سے کیوں پوچھے جا رہے ہیں, جائیں. پوری دنیا میں قیامت ایک ساتھ آئے گی مگر عید الگ الگ کیوں؟ پشاور میں ایک دن پہلے قیامت آئے گی, پشاور میں جو قیامت ہے, پشاور میں ایک آدمی دھوپ میں چھتری لے کے چل رہا تھا, کسی نے پوچھا بھائی یہ کیا بادل تو ہے نہیں, کہتا ہے سعودیہ میں بارش ہو رہی ہے. پوری دنیا میں ایک ساتھ ہی ہوگی قیامت. سنا ہے آپ نے چار کی ہیں اور چار کیوں کی؟ یہ شجرہ ممنوعہ ہے یہاں اس موضوع پر بات. میری تین زوجات ہیں, چار نہیں, چار کی ہیں مگر حاضر سروس تین ہیں. کیوں کی ہیں؟ اس کے لیے میں نے کتاب لکھی ہے, ایک سے زائد شادیوں کی ضرورت, وہ کتاب پڑھیں انشاءاللہ. وہ لکھی اس لیے تاکہ اس پہ مجھے بولنا نہ پڑے. یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ قادیانیوں کی مصنوعات ناجائز؟ قادیانی میں اور عام غیر مسلموں میں فرق ہے. عام غیر مسلم, غیر مسلم اپنے آپ کو غیر مسلم سمجھتے ہیں, قادیانی غیر مسلم ہیں مگر اپنے آپ کو مسلم شو کرتے ہیں, تو ان کی مصنوعات کا جس حد تک ممکن ہو بائیکاٹ کرنا چاہیے. ہم معتکف 10 دن ساتھ رہے لیکن آپس میں کوئی ربط اور محبت نہیں, اس پر کوئی نصیحت؟ حدیث میں آتا ہے تحادو تحابو, ایک دوسرے کو ہدایا تو اس سے محبت بڑھے گی. یہ حدیث کے الفاظ ہیں, صحیح حدیث ہیں. تو اگر آپ کو محبت نہیں کسی سے, نہ کسی کو آپ سے محبت ہے, تو اس کا مطلب ہے کوئی نہ کھلا رہے ہیں نہ پلا رہے ہیں, کھا رہے ہیں. کھانے سے محبت نہیں بڑھتی, آپ بکروں کے بکرے کھا جائیں کسی سے آپ کو محبت نہیں ہوگی, لیکن ایک چائے کی پیالی کسی کو پلا دیں گے تو اس کو محبت ہو جائے گی. تو اعتکاف والے ساتھی ایک دوسرے کو کبھی دعوت دے دیا کریں, بھائی آ جاؤ ذرا چائے پی لو ہمارے ساتھ, ایسا کرو ہمارے لیے. تھوڑا سا اکرام کیا, گوشت ہے سالن میں تو اس کی طرف گھما دیا, یوں کر کے پیسے دے دیے. سب سے بڑی چیز اس زمانے میں پیسے ہیں. انسان آج کل کسی کو آپ کچھ بھی دے دیں نا, پیسوں سے جتنا خوش ہوتا ہے. چائے آپ پلا دیں اس کے بجائے 10 روپے اس کی جیب میں ڈال دیں چائے کے پیسے, خوشی سے بے ہوش ہو جائے گا. تو اللہ نے بھی پیسوں خرچ کرنے کا بہت حکم دیا ہے. تو یہ جو ہے ایک دوسرے کو ہدایا دیا کریں تو انشاءاللہ اس سے محبت بڑھے گی آپس میں. پردہ عورت کے لیے, مرد کے لیے نہیں. لیکن ایک نابینا صحابی کے آنے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, عائشہ وہ نابینا ہے تم نابینا نہیں. یہ بہت پیارا سوال کیا انہوں نے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے یہ برداشت نہیں کیا کہ آپ کی زوجات کی نظر نابینا صحابی پر پڑے. تو اس حدیث سے وہ حضرات استدلال کرتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ یعنی عورت کے لیے, یہ تو میرے سوال کا تو میرے بات پر تو یہ ہے ہی نہیں اعتراض. یہ ایک اور سوال ہوتا ہے کہ کیا عورت کے لیے مرد کو دیکھنا بھی ناجائز ہے. یہی اس پر سوال ہوتا ہے کہ کیا عورت کے لیے بھی مرد کو دیکھنا ناجائز اور حرام ہے. تو فقہا لکھتے ہیں کہ مرد کے لیے عورت کو دیکھنے میں جتنا فتنہ ہے, عورت کے لیے مرد کو دیکھنے میں اتنا فتنہ نہیں ہے. سمجھ رہے بات؟ کیونکہ مردوں میں وہ ایک دم کشش نہیں ہوتی جو عورتوں میں ہوتی ہے. آدمی ہے نا, مونچھیں بڑی بڑی, سکھ ہوگا, بڑی بڑی مونچھیں, بڑی بڑی داڑھی اور بڑے بڑے بال, تو ایسا لگتا ہے جیسے جھاڑیوں کے پیچھے سے جھانک رہے کوئی آدمی بیٹھا. اس کو دیکھنے سے کس کو کتنا ہوگا, تم ڈر لگا. تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت نے, حمیت نے اس بات کو برداشت نہیں کیا کہ آپ کی زوجات کی نظر کسی مرد پہ پڑے. اس کا تعلق غیرت اور حمیت سے. مرد اگر, بعض مردوں میں غیرت ہوتی ہے, وہ چاہتے ہیں ہماری بیوی کسی کو نہ دیکھے, کسی مرد کو, نامحرم کو نہ دیکھے, ٹھیک ہے. رہا مسئلے کا تعلق, تو فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدت تھی, تو عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں عدت گزارنے کا حکم دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ یہ بتائی کہ یہ نابینا ہے, یعنی ان کی نظر تم پہ نہیں پڑے گی. تو اس کا اشکال تھا کہ بھائی ان کی, حضرت فاطمہ کی نظر تو ان پہ پڑے گی نا, وہ تو نابینا نہیں ہے. لیکن اس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رعایت نہیں کی. تو اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا کہ عورت کی نظر اگر مرد پہ پڑ جائے تو وہ اتنا خطرناک نہیں ہے. مرد عورت پہ نظر ڈالنا, یہ اس میں خطرات زیادہ ہیں, اس میں نظر کی حفاظت کا حکم زیادہ ہے. تو باقی آج خواتین بھی مردوں کو نہ دیکھیں. آج کل اتنا فتنہ ہے, فتنے کا دور ہے, کہ آج بھی جب خاتون کسی مرد کو دیکھتی ہیں تو وہ اس کے ناک نقش پہلے اس کا مطالعہ کرتی ہیں کہ ناک کیسی ہے, اس کی آنکھیں کیسی ہیں, اس کی پلکیں کیسی ہیں. کیونکہ فلمیں ڈرامے دیکھ دیکھ کے ہر آدمی برباد ہو چکا ہے. تو ایک مسئلے کی, فتوے کی بات ہوتی ہے, تقوی کی بات الگ ہوتی ہے. میں نے پہلے آپ سے بتایا کہ گنجائشیں نہ نکالنا شروع کرتے ہیں اور فتنوں میں نہ پڑ جائیں. بینک میں جاب کرنا جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے, حرام ہے. جو سودی بینک, بینک اسلامی میں ایک فتویٰ بھی موجود ہے, آپ اس میں جائز ہے. مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے, جامع الرشید بھی حضرت مفتی تقی صاحب کے فتوے سے متفق ہے. میں 6 سال سے کسی شیخ کے انڈر سپرویژن آنا چاہتا ہوں, لیکن جس مسلک میں جاتا ہوں وہاں کے علماء صرف اپنے ہی کو درست کہتے ہیں, بقیہ کو غلط کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے بھائی, اہل حق کے جتنے علماء ہیں کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں ہی صحیح ہوں باقی سارے غلط ہیں. آپ کو معلومات کی کمی ہے. کسی پیر میں کیا خصوصیات دیکھیں؟ پیر میں یہ خصوصیات دیکھنی چاہیے, بہشتی زیور میں لکھی ہوئی ہیں ساری. بہشتی زیور میں آپ پڑھ لیں کہ شیخ کامل جو ہے, پیر کامل, اس کی کیا خصوصیات ہیں, تو وہ دیکھ لیں. سب سے بڑی بات, وہ کبیرہ گناہ چھڑوانے کی کوشش کرتا ہو خود بھی بچنے کی, دوسروں کو بھی. اور اس کے پاس بیٹھنے سے دنیا کی محبت کم ہوتی ہو, شریعت کا پابند بنائے لوگوں کو. باقی تفصیل آپ جو ہے نا اس میں. بس یہ سوالات تھے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ حضرات سے بھی گزارش ہے کہ میرا نام لے کے, نام تو سب کو پتا ہوگا, نام لے کے میرے لیے بھی دعا فرمائیں. دعا سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ لوگ. مغفرت کی دعا بھی کریں, اور بھی کچھ دعائیں ہیں جو آپ لوگ کر لیں, کوئی پابندی نہیں ہے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, اپنے لیے بھی کر لیں ہر قسم کی دعا. اور جو ہے یہ تھوڑی سی ہمت کر لیں کہ اب آپ لوگ ماشاءاللہ اعتکاف میں بیٹھے ہیں تو زندگی بھر کے لیے معمول بنا لیں. میرا بہت دل چاہتا ہے اعتکاف میں بیٹھنے کا, لیکن یہ بیانات کی وجہ سے نہیں بیٹھ پاتا کہ پھر وہ مسجدوں میں ظاہر ہے لوگ ایک طلب ہوتی ہے. تو کوشش کریں, ہمت کریں, ہر سال پابندی کے ساتھ. کیا خیال ہے؟ بیٹھیں, اس کی بڑی برکتیں ہوتی ہیں.
اور یہ بھی ہمت کریں تھوڑا سا تبلیغ میں وقت لگا لیں, ماحول بدلے گا, اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی, کچھ بچہ کہہ رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک.